ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے اللہ کریم اس کا ذکر کرتا ہے،
ماشاءاللہ،
اور جو اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کریم اسے اور عطا فرماتا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اور جو اس کی ناشکری کرے گا تو اللہ کریم اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ناشکری کرنا کیا ہے؟ اس کی نافرمانی کرنا،
نافرمانی
کہ اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی،
صحیح،
ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جو ہے نا وہ تعریف کریں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے احکام پر عمل کریں۔ بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ ناشکری ہوئی،
صحیح صحیح،
کیونکہ ہم اس کائنات میں رہ رہے ہیں نا، اس کائنات کو اللہ تعالی نے بنایا ہے،
بے شک
ہم اس سے باہر تو جا نہیں سکتے، تو جو بھی نعمتیں وہ اللہ تعالی ہی نے بنائی ہیں،
بے شک،
تو ہر حال میں ہمیں شکر تو کرنا ہی ہے اور ہر حال میں ناشکری سے تو بچنا ہی ہے۔
جس نے آزادی مبارک ہو، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے،
خدا پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے، خدا پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے۔
میرے اہل سنت دامت برکات مولا علی کے مدنی مذاکرے سے فقط فقہی مسائل سیکھنے کو نہیں ملتے بلکہ اس کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے بھی۔
دعوت اسلامی نہ صرف دینی بلکہ فلاحی کام میں بھی آگے آگے، اور یہ جو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ موسم کی تبدیلی جو ہو رہی ہے یہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے۔
امیر علیہ السلام دامت برکات مولا علی نے پودوں کے حوالے سے فرمایا، تو پودے اگر ہم لگائیں گے تو اس سے ہماری زندگی میں فائدہ ہوگا۔
کراچی میں واقعی درختوں کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف کا سامنا ہے۔ امیر علیہ السنت کا نعرہ ہے کہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے۔
امیر سنت کا مسکرانے کا جو انداز ہے وہ ایک ایسا ہے کہ بندہ دیکھتا جائے، دل کرتا ہے کہ ان کی چہرے کی طرف دیکھتے جائیں،
اور یہاں پہ آ کے مزہ آتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے،
نیکی بن جاتا ہے، پانچ ٹائم کا نمازی بن جاتا ہے، ادھر آنے سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، دینی رستے پہ چل جاتا ہے۔
میرے مرشد نے بولا ادھر نماز نہیں چھوڑو اور کسی کا دل نہیں رکھاؤ، نماز جو ہے سب سے بہتر چیز رہے گی۔
امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ صرف جو ہے نا مولوی یا اس کی گھر والی کو جو ہے نا پردے کے والے سے نہیں بلکہ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھ جاتا ہے اس کے لیے پردہ ضروری ہے۔
آپ نے فرمایا کہ غیر محرم کو جو مصافحہ کرتا ہے تو قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں انگارہ دیا جائے گا، تو غیر محرم دیور سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔
ایک تو یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کسی سے مخاطب ہونا ہے تو سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، جس طرح کہ میں تشریف لایا یا میں حاضر ہوا، اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں، بہت اچھی رہنمائی کی۔
بدگمانی کسی کے بارے میں غلط سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بچنا چاہیے بدگمانی سے، دوسروں کو بتانا چاہیے۔
14 اگست جو ہے وہ آزادی پاکستان کا دن ہے،
اور 14 اگست کے حوالے سے میرے لسنت نے فرمایا،
ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے 14 اگست منانی ہے، کیونکہ ہمیں ایک اسلامی ریاست ملی ہے، ایک آزاد ملک ملا ہے، ہمیں کھل کر عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، نوافل ادا کیے جائیں، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا ملک پاکستان دیا۔
امیر علیہ سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ پودے لگائیں اور ملک پاکستان کو سرسبز بنائیں۔
14 اگست کے حوالے سے بھی ترغیب دلائی ہے کہ ہمیں اپنے علماء اکرام کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہیے۔
میرے سنت نے اس مدنی مذاکرے میں ہمیں ترغیب دلائی کہ 25ویں کی نسبت سے آپ نے روزانہ جو ہے نا 25 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے نا وہ پڑھنی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اس کا ثواب آپ نے پہنچانا ہے،
تو میں انشاءاللہ اس کی نیت کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو روزانہ 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اسالے ثواب کروں گا انشاءاللہ تعالی۔
تو میں نے نیت کیا کہ انشاءاللہ میں نے 50,000 مرتبہ اکیلا جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھوں گا۔ ہمیں 3 دن کے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا ہے، نیت ہے کہ اس کا ثواب میں اپنے علماء دین جنہوں نے پاکستان میں ساتھ دیا ہے ان کا ارسال کروں گا۔
مدنی مذاکرہ وہ چیز ہے جہاں سے آپ نے فقہی مسائل ہو، علمی مسائل ہو، عقیدے کے مسائل ہو، شخصیت سازی ہو، تربیت سازی ہو، آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے، کیسے معاملات کو لے کے چلنا ہے، الحمدللہ میرے لیے سننے کے تجربات سے وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔
ہم نے آج مدنی مذاکرے میں نیت کیا کہ انشاءاللہ جو ہے ہر روز حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے ثواب کے لیے ہر روز 25 دفعہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔
میں تو جب بھی کوئی دل میں سوال ہوتا ہے تو جب بھی میرے لیے سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے مدنی مذاکرے میں، الحمدللہ خود ہی اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ میرے لیے سنت کا سایہ ہم سب پر تدیر و قائم و دائم رکھے تندرستی کے ساتھ، اور ہم سب کو یقیناً میرے لیے سنت کا جو فرمان ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔
فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی مسجد میں ہیں، افطار کا وقت بھی آ گیا، افطار نہیں کر سکیں گے مسجد کے اندر، ہاں نیت کر لیجئے، اب بے شک افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں، اور کوئی ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار کریں، کھائیں پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے سفر شریف کی آج 8ویں رات ہے، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 8، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج کا یہ مدنی مذاکرہ خصوصی مدنی مذاکرہ ہے، اور آج ہم پاکستان کے یوم آزادی کی خوشی میں مدنی مذاکرہ کیے ہوئے ہیں۔ 13 اگست ہے اور 12 بجے 14 اگست شروع ہو جائیے، تو 13 اگست کو اس لیے مطلب مدنی مذاکرے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ کل 14 اگست چھٹی ہے، تو زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول جو ہے اس سے نفع اٹھا سکیں، علم دین حاصل کر سکیں، اور 14 اگست بھی شریک ہو ہی جائیں گے ہم انشاءاللہ، مدنی مذاکرہ کرتے 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 14 اگست میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اچھا میرا سوال تھا، جشن آزادی منانے کے نام پر لوگوں کو تکلیفیں دینا، پھونپوں بجانا، ہارن بجانا اور پھر گانے موسیقی، ان سب کو کیسے روکا جائے اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟
اور بہت کچھ بھی ہوتا ہے، وہ یہ جشن آزادی سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ہم اسلام سے آزاد ہو گئے یا اللہ اور رسول کے احکام کے پابند نہ رہے بلکہ آزادی مل گئی جو چاہو کرو، یہ نہیں ہے. بلکہ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، آزادی یقیناً نعمت ہے اللہ پاک کی کہ ہمیں ایک آزاد وطن اللہ کریم نے عطا فرمایا، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ ناشکری. تو گناہ کے ذریعے شکر ادا نہیں ہو سکتا، وہ شکریہ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کی ناشکری ہے، کفران نعمت اس کو بولتے ہیں. تو ہمارے ہاں بس یہی صورت ہے کہ کفران نعمت کا بہت زیادہ سلسلہ ہوتا ہے. ذہنی طور پر غلام ہے، جی ہاں، ذہنی طور پر شیطان کی غلامی کی زنجیریں ہمارے قدموں کو جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے دماغ اور دل پر قبضہ ہے، اسی وجہ سے تو گناہ ہو رہے ہیں، ورنہ گناہ کیوں ہوتے. شکر ادا کرتے تو اللہ پاک ہمیں اور دیتا، قرآن کریم میں لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے اللہ مزید دے گا، زیادہ دے گا. لیکن ہم تو مطلب یعنی کہ آزاد ہونے کے باوجود ذہنی طور پر آزاد اپنے آپ کو نہ کر پائے، افسوس. تو اس وجہ سے آزادی منانے کا انداز یہ بالکل یعنی کہ غلط رخ چلا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سجدہ شکر کرتے، شکرانے کے لیے نماز پڑھتے، قرآن خوانی کرتے، نعت خوانی کرتے، اللہ پاک کا ذکر کرتے، اس کے ذکر کی محفلیں سجاتے. لیکن یہ کہ اب میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں اور طرح طرح کے وہ باجے یہ بجائے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. شیطان نے یہ بھی دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ یار خوشی کے موقع پہ سب چلتا ہے، خوشی کا موقع ہے، چلتا ولتا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ اور رسول کے حکم کے. اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے، ہماری مطلب اپنی جو لوجک ہے یا اپنی من گھڑت حکمتیں ہیں یہ نہیں چلتی. تو اللہ پاک نے تو جو کام ہمیں منع کیے ہیں اس سے بچنا ہی ہوتا ہے، تو شکر اسی طرح ادا ہوگا. تو اب یہ کہ جیسے کہ بس خوشی کے موقع پر تو اچھلو کودو، گانے بجاؤ، ناچو، بھنگڑے ڈالو، لوک گیت گاؤ، لوک ناچ کرو. تو بھی وہ قومی ناچ ہوتے ہیں، تو قومی بھنگڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہم اپنے اپنے طور پر یہ نکال لیتے ہیں. تو ہم تو مطلب اللہ اور رسول کے احکام کے ہمیشہ سے پابند ہیں اور ہمیشہ پابند رہیں گے، ہم آزاد نہیں ہو سکتے. ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہم یوں آزاد نہیں ہیں. اللہ کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں. دو آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، لعنت کی گئی ہے. وہ کون سی آواز ہے؟ نعمت کے وقت باجے کی، خوشی حاصل ہو، نعمت حاصل ہو تو باجا بجانا، میوزک بجانا، باجا بجانا، باجے کی آواز، اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز. جو نوحہ کرتے ہیں پھوٹ پھوٹ کر چیخ چیخ کے، مصیبت کے وقت روتے ہیں. نوحہ کہتے ہیں اس کو، جیسے مرنے والے پر عام طور پہ جو نوحہ ہوتا ہے کہ اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، تعریف میں جھوٹے مبالغے کرتے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، اس کی ممانعت ہے، اور جھوٹی تعریف تو ہے گناہ. تو یوں مطلب یہ کہ ہم لوگ جو ہیں یہ معاذ اللہ بعضوں کے ذہن میں شیطان نے بٹھا دیا کہ خوشی کے وقت کوئی بات نہیں ہے، میوزک گانے سب چلتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمیں پتہ چل گیا کہ دو آوازیں دنیا آخرت میں ملعون ہیں. ان میں پہلی بات وہی ہے کہ نعمت کے وقت باجے کی آواز، تو یہ میوزک کی آواز، یہ گانے باجے، اور یہ جو ڈھولک ڈھول ڈھولکیاں، یہ سب جو شادیوں میں بجتی ہیں یا جشن آزادی میں بجتی ہوں، یا ہیپی نیو ایئر جو منایا جاتا ہے اس میں بچتی ہو، یا کسی بھی صورت سے بچتی ہو، بجائی جاتی ہے، تو یہ گناہ کے کام ہے. ہمارے یہاں تو ہر چیز میں باجے گاجے لگے ہوئے، بچوں کے چپل میں بھی باجے ہوتے ہیں، بچہ سوتا ہے. پہلے ہم لوگ کوئی زمانہ تھا، ہمارے یہاں جب بچے سوتے تھے نا تو مائیں لوری سناتی تھی، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. یقین مانے مائیں یہ سناتی تھی بچوں کو. اب بھی مذہبی گھرانوں میں نام نہیں آتا، مذہبی نہیں، نامنیاد مذہبی گھرانے بہت زیادہ ہیں، کہلاتے مذہبی ہیں، ہوتے نہیں ہیں. جو واقعی مذہبی گھرانے ان میں میوزک کا کیا کام ہے؟ تو ان کے یہاں بھی یہ لوری مائیں سناتی ہوں گی اور بچوں کو سلاتی ہوں گی. ہم دعوت اسلامی والے بھی بچوں کو گانے بازوں سے دور رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور بچوں کو اللہ 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 یہ سکھاتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو بعض اوقات دو دو چار چار دن کے بچے، مہینے کے بچے، 15 دن کے بچے پہلے اللہ اللہ بولتے ہیں. اس کی بارہا اسکرین پر ماشاء اللہ اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. یہ دیکھو بچہ دودھ پیتا، بچہ پڑا ہوا، اس کو اور کچھ ہوش نہیں ہے، اس کے منہ سے اللہ اللہ نکل رہا ہے. یہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے بچوں کو دیکھیں گے کہ الحمدللہ ایسا نکل رہا ہے. اور اسی طرح جو مذہبی گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں میں بھی یہ دیکھا جائے گا الحمدللہ. تو یوں بچوں کو مطلب اب تو گانے سنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر کچھ کھلونا وغیرہ لٹکا ہوتا ہے جھومر ٹائپ کا، اس سے میوزک چلتا ہے اور بچہ میوزک کی آواز میں سوتا ہے. پہلے اللہ اللہ سن کر بچہ سوتا تھا، اب نظام بالکل الٹ پلٹ ہو گیا ہے. افسوس ہمارے یہی مطلب گناہوں کی وجہ سے، ہماری ذہنی غلامی کی وجہ سے. اگرچہ ہمارا وطن آزاد ہو گیا، ہمیں ملک آزاد مل گیا، پاکستان آزاد ہو گیا اللہ کی رحمت سے، یہ اللہ کا کرم ہے. آزاد وطن کا نام ہم نے پاکستان رکھا. پاکستان کے معنی جانتے کیا ہے؟ پاکستان سنا تو جب سے وہ سنبھالا تھا، پاک اور استان، استھان گجراتی میں استھان بولتے ہیں. تو اس طرح وہ پاکستان، یہ استان جو ہے یہ غالباً ہندی لفظ ہوگا یا فارسی لفظ ہوگا، یہ دونوں میں سے کوئی لفظ ہے. ہندی میں بھی استان بولتے ہیں، تو یہ پاکستان. تو اردو میں عربی بھی شامل ہے، فارسی، ہندی، سنسکرت، پنجابی اور پتہ نہیں کئی زبانیں مل کر اردو زبان بنی ہے. تو سب تھوڑا 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 سب اس میں حصہ اردو زبان میں موجود ہے. تو یوں پاکستان اس کا نام رکھا گیا. پاکستان کا معنی پاک جگہ، لیکن ہم نے اپنے کردار سے پاکستان کو، مجھے کہنے دیجئے کہ پاکستان بنا کر رکھ دیا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم واقعی اس کو پاکستان عملی طور پر بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اتنا مطلب گناہ کیا ہم نے شروع میں، سر اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہوتا ہے. میں نے ہفتے کو بتایا تھا کہ میں نے جو دیکھا پاکستان کی آزادی کا جشن مناتے تو قرآن خوانیاں جگہ جگہ ہوتی تھی، شرکت کرتے تھے ہم لوگ، میں لڑکپن کی بات کر رہا ہوں، جگہ جگہ قرآن خوانیاں ہوتی تھی، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، اور مطلب غالباً شیرنی وغیرہ بھی بٹتی ہوگی، یہ ہمارے یہاں محفلوں کا حصہ ہے، شیرنی بٹتی ہے. تو پہلے اس طرح بنتا تھا، لیکن بعض من چلے اور آوارہ قسم کے، موالی قسم کے جو لوگ تھے وہ بھنگڑے بھی ڈالتے تھے. میں جو بات صحیح ہے وہ کر رہا ہوں. انہیں ایسے نالائک لوگ بھی میں نے دیکھے کہ وہ قرآن خوانی کرتے تھے، ہم جیسوں کو بلا لیتے تھے، کہ میں شروع سے الحمدللہ وہ مولانا ٹائپ کا ہوں، داڑھی نہیں نکلی تھی لیکن مذہبی تھا، بچپن سے نمازیں پڑھتا تھا، تو جو نمازی ہوتا اس کو لوگ مولانا. تو ہم لوگ قرآن خوانی میں جاتے تھے کیا، تو قرآن خوانی ہوتی تھی، لیکن بعض نالائق لوگ جو تھے ہماری قرآن خوانی کے بعد وہ ناچنا شروع کر دیتے تھے، اور میوزک جاتے تھے، اور وہ لکڑی کا اسٹیج بنا ہوا تھا اسی میں قرآن خوانی ہوتی تھی، اسی پر یہ گندے لوگ جو تھے یہ ناچتے تھے. اب میں کس کو گندا بولوں، اب تو گندوں کی ایسی کثرت ہو گئی ہے کہ بس وہ علمان و رفیق، اب گندا کہیں تو ناراض ہو جائیں. چلو نہیں کہتا میں، نہ کہوں تو اچھے تو نہیں ہو جائیں گے نا، یہ ناچنے والے، بنگڑے ڈالنے والے اور میوزک کی آواز پر ٹانگے تھرکانے والے اچھے لوگ تو نہیں بن جائیں گے. جو قرآن و حدیث کے خلاف کریں، اللہ اور رسول کے احکام کی مخالفت کریں تو اچھا بولتا کون ہے؟ اچھا لباس پہن لیا ہے اور یوں دیکھنے میں اگرچہ وہ آنکھوں کو اچھے بھی لگتے ہو، لیکن ان کا دل ایسا بدبودار اور گندا ہوگا کہ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا اگر توبہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہم واقعی پاک ہو جائیں اور ہم حقیقی معنوں میں پاکستان ہمارا ملک جو پاکستان حقیقی معنوں میں پاکستان رہے. ہے تو پاکستان ایک تعداد ہے جو پاپ کر رہی ہے, گناہ کر رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے کرنے سے یہ ضروری نہیں کہ پاکستان پاکستان بن جائے. میں نے تو چوٹ کرنے کے لیے عرض کیا آپ کو کہ ہم نے اس کو اپنی کردار سے اپنے گناہوں سے پاکستان کو گویا پاکستان بنا کے رکھ دیا ہے, پاپ کرنے کی جگہ. حالانکہ پاپ کرنے کی جگہ نہیں ہے, گلی گلی ہمارے یہاں مسجدیں الحمدللہ ہیں بھی اور بند بھی رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ دعوت اسلامی کی خدام المساجد اس وقت جتنی مسجدیں بنا رہی ہے نا, یہ آج سے پہلے کبھی کوئی سی دینی تنظیم بنی نہیں ہے, نہ دنیاوی تنظیم, کہ جس نے اتنی مسجدیں بنائی ہوں. ہمارے یہاں الحمدللہ تقریباً ایوریج جو ہے نا پوری دنیا میں, دعوت اسلامی پوری دنیا میں الحمدللہ دین کی خدمت کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے. تو دنیا بھر میں اگر حساب لگائے نا, ڈیڑھ دو مسجد روزانہ بن رہی ہے. یعنی اس طرح نہیں کہ پوری مسجد بن جاتی ہے, کہیں پلاٹ لیا جا رہا ہے تو کہیں بنیاد رکھی جا رہی ہے, تو کہیں بننا شروع ہو گئی, تو کہیں بن کر تیار ہو گئی, تو کہیں نماز کی اوپننگ ہو رہی ہے مسجد کی تو نماز شروع ہو رہی ہے, کہیں جمعہ شروع ہو رہا ہے, رمضان میں تراویح سے ابتدا ہو رہی ہے. اس طرح مطلب الحمدللہ اب مسجدیں دبا دب بن رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ پاک ہماری اس رفتار کو مزید بڑھا دے. آپ مسجدیں بھرتے جائیں اور ہم انشاءاللہ مسجدیں بناتے جائیں گے انشاءاللہ, اور آپ کی جیبوں سے بنائیں گے. آپ ہی لوگ بناتے ہیں اللہ کی رحمت سے, تو یہ بنتی رہیں گی بڑھتی رہیں گی اللہ کی رحمت سے. اللہ کے گھر گلی گلی بنتے رہیں گے اور نمازی بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی بچے بچے کو نمازی بنا چھوڑے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد عمران قادری عطاری باب المدینہ کراچی نیو مدنی کالونی سے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ پرندوں کو دانہ کھلانا اور پانی پلانا کیا جائز ہے؟ کہیں یہ اسراف تو نہیں ہے؟ اگر یہ جائز اور ثواب کا کام ہے تو ہم اس طرح نیت کر سکتے ہیں کہ ان پرندوں کا بجرے کا اور پانی کا اصلی ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, غوث پاک کی بارگاہ میں, بزرگان دین کی ماں بارگاہ میں اپنے والدین کو اصلی ثواب کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر دو, اس طرح بھوکے کو کھانے کھلانے کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں, تو کیا ہم پر بھوکے پرندوں کو کھانا کھلائیں گے پانی پلائیں گے تو کیا اس حدیث مبارکہ پر بھی ہمارا عمل ہو جائے گا؟ کیا ہمیں اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا اور اس کا بھی عیسیٰ علیہ ثواب کیا ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بزرگان دین اور اپنے ماں باپ کو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.
بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ حدیثیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن یہاں مراد جانور ہیں, پرندے ہیں, یہ کسی شرح میں نے پڑھا نہیں ہے. البتہ مطلقاً حدیث سے موجود ہیں کہ ہر تر جگر والی میں اجر ہے, یعنی جس کے اندر جان ہے اس میں اجر ہے. تو یہاں مطلب یہ کہ مراد یہ لیا ہے, یعنی یہ اس کو بھی شامل کیا ہے کہ جیسے جانوروں کو کھلانا یا پرندوں کو دانے کھلانا, تو پرندوں کو جیسے چڑیوں کو کبوتروں کو دانے کھلانا جو ہے یہ کارِ ثواب ہے, اور جو بھی ثواب کا کام ہوتا ہے اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اس کو جیسے کہ ہم نے کبوتر کو دانے کھلائے تو ان دانے کھلانے کا ثواب, یا پانی پلایا پانی پلانے کا ثواب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر سکتے ہیں, غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام یا اپنے مرحوم عزیزوں کو زندوں کو سب کو اس کا ثواب اس سال کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ڈاکٹر عبد الحفیظ عطاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، حضور ہم لوگ جو اپنی پڑھائی کے حوالے سے یا رزق حلال کی تلاش میں اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں، تو ہم اپنے ملک کی ترقی میں کیسے حصہ شامل کر سکتے ہیں؟ اور حب الوطنی کے بارے میں ارشاد فرمائیے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے؟ آپ کو پوری مدنی چینل کی ٹیم کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو، ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو برکتیں عطا فرمائے، ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
یغفر اللہ لنا ولکم. ماشاء اللہ، بڑا اچھا سوال ہے. آپ کو بھی جشن آزادی مبارک ہو. یہ کہ اپنے وطن پاکستان کو ہم باہر ملکوں میں رہتے ہوئے کس طرح مطلب یعنی کہ نفع پہنچا سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اس کی عزت بڑھا سکتے ہیں. اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دی ہے اور یہ اسلام کا الحمدللہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہ وہ ملک ہے، میں صحیح بولتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے. میں نے دنیا میں اور بھی ملک دیکھے، اسلامی ملک دیکھے، لیکن پاکستان میں جو اسلام کی آزادی ہے نا، اسلامی کام کی، اسلام کی خدمت کی، وہ کہیں میں نے نہیں دیکھی. میں سچی بات کرتا ہوں. جیسے ابھی میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں، کسی بھی بازار میں، کہیں بھی کھڑا ہو کر لوگوں کو جمع کر لوں اور نیکی کی دعوت دینا شروع کر دوں، 150 آدمی مجھے سن رہے ہوں، مجھے پولیس والے نکلیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں سننے کے لیے، مجھے منتشر نہیں کریں گے، بھگائیں گے نہیں، لیکن اور کہیں بھی آپ نہیں کر سکتے. جی ہاں، دنیا کا کوئی مقدس سے مقدس شہر ہو، فی الحال یہ دور جو ہے نا، اس دور میں کہیں بھی اتنی آزادی میں نے نہیں دیکھی. الحمدللہ کئی ملک میں گھما ہوا ہوں، نہیں کر سکتے. یہ واحد ملک پاکستان جو میں نے دیکھا ہے، تجربے کی بات کر رہا ہوں، کہ اس میں الحمدللہ اتنی آزادی ہے کہ ہم مطلب ہے کہ کھل کر نماز کی دعوت دے سکتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں، نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بعض اوقات یہاں قانونی مسائل ہوئے ہیں کہ حالات تو ہوتے ہیں، کئی ملکوں میں ہوتے ہیں اس طرح کے حالات، لیکن ہم اپنی دعوت اسلامی کی بات کرتا ہوں. میں ہماری نیک نامی شروع سے اتنی ہے کہ جیسے کہ 144 میں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا، قانون ہے. خود میں نے بیانات کیے، پولیس ہم کو نہیں روکتی تھی. تو پولیس کا کام ہوتا ہے کرائم کو روکنا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ لوگ تو کرائم کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور ان کو روک کر کرنا کیا ہے. اسی طرح بعض اوقات فوج لگی ہوتی تھی، فوج بھی ہم کو نہیں روکتی تھی. ہمارے استانی بھائی جن دنوں ہم سبزی میں پہنتے تھے، ان کو نہیں روکتے تھے، ان کو جانے دیتے تھے کہ یہ لوگ پیس فل لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، اور ان کو روکنے سے کرنا کیا ان کو روک کر. وہ نماز کی بات کرتے ہیں، نیکی کی دعوت کی بات کرتے ہیں. ہم بھی اگر ان کو روک کر کھڑا کر دیں گے تو ہم کو بھی بولیں گے آسان ہونے والی ہے، نماز کی تیاری کرو. تو یوں الحمدللہ میں نے دیکھا کہ یہ انسانیت ہے، شرافت ہے، اسلام کو سمجھنے کا ذہن ہے، جذبہ ہے، اللہ کی رحمت سے. میں اپنے تجربات کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مطلب اختلاف کرے تو کرے، اس کو دلیل دینی پڑے گی. میں تو ہوں یہی کہ پاکستان کی پیدائش میری پاکستان کی ہے، میں اصلاً نسلاً پاکستانی ہوں، کراچی میرا مولد ہے، میرا وطن ہے اصلی جو ہے. میں کراچی میں 1950 میں میری پیدائش ہوئی ہے الحمدللہ. تو مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. اور جو پاکستانی باہر ملکوں میں نا، وہ اپنے وطن کی نیک نامی یوں کر سکتے ہیں کہ اپنے کردار کو داغدار نہ بنائیں. بعض نادان ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے بھی لوگ کہیں گے یار پاکستانی اسے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے تو چپے چپے پر اولیاء کرام کے بازار آتے ہیں، یار پاکستانی اسے کیسا ہو سکتا ہے.
امیر علیہ سنت جو وطن کی محبت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، تو وطن کی محبت یہ انسان کا ایک طبعی اور فطری ایک تقاضا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی حج سے، عمرے سے، غزوے سے واپس ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی جب دیواروں کو دیکھتے، اس کے بلند مقامات کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے، اور آپ اگر گھوڑے پر یا خچر وغیرہ پر، جو اس دور کی سواریاں تھیں، اس پر سوار ہوتے تو اس کو ایڑ لگاتے تھے۔ اس کی وجہ حدیث پاک میں یہ بیان کیا آگے کہ من حبہ لمدینہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ سے محبت کرتے تھے، اس وجہ سے مدینہ منورہ کی طرف تیزی کے ساتھ سفر کر کے آتے تھے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت علماء نے جہاں مدینہ منورہ سے محبت کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کیا کہ جہاں بندہ رہتا ہے، جو اس کا وطن ہوتا ہے، اس کی محبت ہوتی یہ ہے کہ بندہ اس کی طرف تیزی کے ساتھ لوٹ کر یہ آتا ہے، اور اس کی محبت اس کے دل کے اندر رکھی جاتی ہے۔ البتہ جو دو باتیں ہیں، نمبر ایک کہ جو حدیث مبارکہ اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے، حب الوطنی من الایمان، یہ حدیث پاک نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ بعض عربیوں کا، عرب کے دیہاتیوں کا قول تھا جس سے یہ معنی لیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو وطن کی محبت کے حوالے سے علماء نے بیان فرمایا، تو اس کی بنیادی بات یہاں یہ بیان فرمائی کہ وطن سے محبت اس لیے ہونی چاہیے، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر اس کے احباب ہیں، اس کے عزیز و اقربا ہیں، اس کے خاندان والے ہیں، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے بہت سارے احکامات پر عمل کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے، تو اس وجہ سے جو وطن کی محبت ہے یہ اس کے دل کے اندر ہوگی، تو انشاءاللہ اس کا ثواب اس بندے کو حاصل ہوگا۔
زاہد علی عطاری عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی عمرہ کرنے والے مکہ شریف میں ہیں اور وہ کچھ خرید و فروخت کے لیے یا کسی سے ملنے کے لیے جدہ جاتے ہیں، پھر جدہ سے ویسے ہی واپس مکہ شریف آ جاتے ہیں، تو کیا ان پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم آئے گا؟
اگر کوئی شخص حرم کی حدود کے اندر موجود ہے اور وہ میقات سے باہر نہیں جاتا، تو اس پر واپسی کے لیے احرام باندھنا یہ شرط نہیں ہوتا۔ یعنی میقات یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ اگر میقات کے باہر سے کوئی شخص آ رہا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس جگہ سے، جبکہ اس نے حرم کے اندر آنا ہے، تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ یہاں سے احرام باندھے گا۔ یہ مختلف مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں سے اس نے احرام باندھ کر ہی مکہ مکرمہ کے اندر آنا ہوتا ہے، لیکن اب جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے وہ میقات سے باہر نہیں جاتا، تو پھر اس صورت میں اس پر احرام باندھنا یہ ضروری نہیں ہوتا، اور جدہ جو ہے یہ میقات کے اندر ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جدہ جاتا ہے تو اس پر لازم نہیں کہ وہاں سے وہ احرام باندھ کر آئے، بغیر احرام کے بھی وہ آ سکتا ہے۔
اگر ہم کوئی پرندہ اپنی چھت سے پکڑ لے، مثلاً طوطا، اور ہم اس کو آگے بیچ کے اس سے منافع لے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں؟
اب یہ دیکھا جائے گا اول کہ وہ جو طوطا یا جو بھی کبوتر وغیرہ ہے وہ کس طرح کا ہے۔ بعض جو ہوتے ہیں وہ پالتو ہوتے ہیں، اب ان پالتو پرندوں کو پکڑیں گے تو یہ تو جائز نہیں ہوگا کہ ان کو آگے بیچ دیں، وہ تو جس کے ہیں اس تک پہنچانا ہوں گے، اسے تلاش کرنا ہوگا، تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ شریف فقیر کو صدقہ کر دیں، کسی کو دے دیں جس کو زکوٰۃ لگتی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے آپ بیچیں اور اس کی رقم اپنے پاس رکھ لیں۔ ہاں اگر وہ پرندہ ایسا ہے کہ جو جنگلی پرندے ہوتے ہیں، جنگل سے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس کی پہچان بھی ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے، ایسا پرندہ اگر کسی نے پکڑ لیا تو یہ پھر اسی کا ہوگا، جبکہ کوئی قانونی اس کے اندر رکاوٹ نہ ہو تو پھر اس کو پکڑ کر اس کے فروخت کرنا بھی اس کے لیے جائز ہوگا۔
کہاں کن بیماریوں کو کہتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ رہنمائی شاہ فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔
مہلک کات، یہ مہلکتن کی جمع ہے، مہلک جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ہلاک کرنے والی چیزیں، تو ایسی بیماریاں، ایسے گناہ کہ جو بندے کو ہلاکت کے اندر ڈال دیں، بندے کو ہلاک کر دیں، ایسی بیماریوں کو یعنی ایسے باطنی امراض کو یہ مہلکات کہتے ہیں۔ جیسے غیبت ہے مثال کے طور پر، یہ کہ ایسا گناہ ہے کہ جو بندے کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے حوالے سے فرمائے کہ یہ زنا سے بڑھ کر ہے، کسی پر تہمت لگانا، کسی پر بہتان لگانا، یہ سارے مہلکات کہلاتے ہیں، یعنی وہ باطنی امراض، وہ خرابیاں کہ جن کی وجہ سے بندہ ہلاکت کے اندر پڑ جائے۔ تو اس پر مکتبۃ المدینہ کی مستقل پوری ایک کتاب ہے، باطنی امراض کی پہچان، باطنی امراض کا علاج، اس حوالے سے یہ کتاب آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کئی جو بیماریاں ہیں، اس طرح کی خرابیاں جو ہیں، ان کی تعریفات، ان کی مثالیں اور ان کے اسباب، ان کے علاج وغیرہ سب ذکر کیے گئے ہیں۔
نیکی کی دعوت عام کی جائے، نماز کی دعوت، قرآن پاک پڑھنے کی، تو کیا یہ بھی ملکی ترقی میں کچھ کردار ادا ہو جائے گا ہماری طرف سے؟ اس پہ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔
جی بالکل، کردار ادا ہو جائے گا، اور یہ وہ کردار ہے کہ جو فی زمانہ سب سے شاید مؤثر کردار قرار پائے گا۔ یعنی فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، افراد ہی کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے۔ آج عمومی طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، وہ جہاں حکمران طبقے کے اندر پائی جاتی ہیں، وہاں عوام کے اندر بھی بکثرت پائی جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ لوگ افسران کو تو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، حکمران کو تو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی خرابیوں کی طرف بہت کم ہماری نظر ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی خرابیاں بھی دور کر لیں، اپنے معاشرے کے جو عام افراد ہیں وہ بھی اپنی خرابیوں کو دور کر لیں، تو بہت ساری خرابیاں اور بہت ساری پریشانیاں یہ ہمارے ملک سے دور ہو سکتی ہیں۔ یعنی اوپری طبقے کے اندر، اعلیٰ طبقے کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کے دور ہونے کے انتظار میں اگر اپنی خرابیوں کو اسی طرح پنپنے دیں گے، بڑھنے دیں گے، تو نتیجہ خرابیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں نکلے گا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اپنی خرابیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ نیکی کی دعوت ہے۔ تو نیکی کی دعوت دیں گے تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی شخص برائی سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے اور اپنے شر سے، اپنی خرابی سے دوسروں کو بچاتا ہے، تو ضرور اس سے ملک کو فائدہ پہنچے گا، ملک کی ترقی کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اسی طرح جو تلاوت قرآن ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے، تو یہ تو راہ ہدایت ہے، اسی کے اندر ترقی موجود ہے کہ اس کی تعلیمات انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ملک کی ترقی کے اندر ضرور یہ راستہ پیدا کریں گی، اور بندے اس کے ذریعے سے، ہمارا ملک اس کے ذریعے سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔
مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وضو میں چار فرض ہیں، اس میں سے ایک فرض اگر نہ ہو تو وضو ہو جائے گا؟
وضو کے چار فرائض ہیں، اور اگر فرائض میں ہی کمی رہی تو ظاہر ہے وضو اس کا نہیں ہوگا۔ بہتر یہی کہ وضو کو ان سنتوں کے مطابق کرنا چاہیے کہ جس طرح سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا پورا وضو ادا کریں، لیکن اگر بالفرض کسی نے فرائض پر بھی عمل کیا اور فرائض میں سے بھی ایک فرض چھوڑ دیا تو ظاہر ہے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ جو ایک عضو اس کا رہتا ہے، مثلا کسی نے چہرہ بھی دھو لیا، ہاتھوں کو کوہنیوں تک بھی دھو لیا، سر کا مسح بھی کر لیا، پاؤں رہتے ہیں، اور اس دوران کوئی وضو ٹوٹنے والا عمل نہیں پایا گیا، اور پھر اس نے جا کر پاؤں بھی دھو لیے، تو یہ چوتھا فرض بھی گویا کہ اس نے پورا کر لیا، تو جو نفس وضو ہے یعنی وضو کا عمل ہے وہ اس کا پورا ہو چکا، وہ باوضو ہو گیا۔ لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب والا جو کام ہے وہ وہی ہے کہ سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ وضو میں کئی سنتیں جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا تو بطور خاص خیال رکھنا ہے، تو اس اعتبار سے وضو کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوگی۔
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ ارم نام رکھنا کیسا ہے، ارشاد فرما دیجئے۔
جائز ہے، کیونکہ اس کا کوئی خراب معنی نہیں ہے، جنت کو بھی کہتے ہیں اور مسلمانوں میں رائج بھی ہے، تو ایسے نام کے رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ نام وہ رکھنا چاہیے کہ جو صحابہ سے، صحابیات سے، اسلاف سے، بزرگان دین سے جس کا، جس کی نسبت ہوتی ہو، ان میں وہ نام رکھا گیا ہو تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن ایسا نام کہ جس کا معنی ٹھیک ہو اور مسلمانوں کے درمیان وہ رائج ہو، تو ایسے نام کے رکھنے میں حرج نہیں ہوتا۔ تو یہ نام مسلمانوں میں عام ہے، رائج ہے، تو اس کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے، ایک سوال موصول ہوا ہے، سوال کر رہے ہیں کیا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ سکتے ہیں، اور کیا سجدے کی حالت میں بھی کیا دعا کر سکتے ہیں؟
دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت مبارکہ ہے، اور بعض صورتوں کے اندر ہاتھوں کو اٹھانے کی مختلف صورتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اپنی انگلیوں کے اشارے کے ذریعے بھی دعا مانگنے کا یہ طریقہ روایتوں کے اندر آیا ہے، لیکن جو مشہور اور زیادہ معروف طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کی سیدھ میں یا کندھے کی سیدھ میں رکھ کر عمومی طور پر یہ دعا مانگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس انداز میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ جہاں تک رہا سجدے کی حالت میں دعا کرنا، تو ایک تو سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف سجدے کی صورت بنائی جاتی ہے، جیسے نماز کے بعد بعض لوگ جو ہے وہ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ سجدہ اس میں بندے کو نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سجدہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے، تو اس کے میں شکر کے اندر یہ سجدہ کر رہا ہوں۔ تو یوں یہ بغیر کسی سبب کے سجدہ نہیں ہوگا، شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ہو جائے گا۔ اب یہ چونکہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، تو اس میں آپ جس طرح کی چاہیں، جس زبان میں چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، جو نماز کا سجدہ ہے اس میں نوافل کا جو سجدہ آپ ادا کریں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر دو چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ نمبر ایک تو یہ کہ آپ نے دعا عربی زبان میں ہی مانگنا ہوگی، اردو کے اندر دعا نہیں مانگ سکتے، اور دوسرا یہ کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کریں گے کہ جو اللہ سے دعا کی جاتی ہے، بندوں سے مانگا نہیں جاتا۔ جیسے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقینا عذاب النار، اس طرح کی دعا کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، جس کو مانگا جاتا ہے، وہ چیزیں دعا کے اندر مانگ سکتے ہیں، یعنی سجدے کے اندر وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گے۔ مزید اس حوالے سے اگر تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو امیر سنت کی جو کتاب ہے فیضان نماز، اس میں کچھ اور ہدایات اس حوالے سے مذکور ہیں، اس کا مطالعہ فرما لیجیے۔
مصحف، کیا سجدے میں سجدہ شکر کرنے کے لیے کیا اس کے لیے بھی وضو ضروری ہوتا ہے؟ اس میں با وضو سجدہ کیا جائے گا؟
جی بالکل، اس کے لیے بھی وضو کیا جائے گا، با وضو یہ سجدہ کیا جائے گا۔
یعنی اس میں وہ تمام تر چیزیں کہ قبلہ رو ہو کر کرنا اور با وضو کرنا یہ ضروری؟
بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ سجدہ ہے اور سجدے کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، سجدے کے لیے با وضو ہونا ہی یہ ہوگا۔ اس کو
سب، یہ ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، کچھ عجیب سا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو اور ایک ہفتے تک غسل نہ کرے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
اللہ اکبر۔ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس گھر کے اندر جنبی موجود ہو، یعنی ایسا شخص موجود ہو کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا اور اس نے غسل نہیں کیا، تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس سے مراد وہی بے غسلہ شخص ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی، غسل نہیں کیا جس کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، تو ایسا شخص وہ ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اب یہ پورا ہفتہ جب اس نے غسل نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ ایک تو یہ والی وعید تو اپنی جگہ پر رہ گئی، اب یہاں 7 دن تک اس نے غسل نہیں کیا، تو کم از کم 30 سے 35 نمازیں اس کی نکل گئیں کہ جب غسل نہیں ہے اس کا، غسل نہیں کیا اس نے، اور تو اب غسل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نمازیں بھی نہیں ہوں گی۔ ایسا بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہو تو بڑی بات ہے، بعید ہے کہ وہ بندہ نمازیں ادا کرتا ہو۔ تو یہ جو گناہ اس سے مسلسل ہوئے، ان تمام سے توبہ کرنا، اور جتنی دیر وہ جنبی رہا ہے، بے غسلہ رہا ہے، توبہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اور جو نمازیں وغیرہ چھوٹی ہیں اس کو ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔
امیر السنت، ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پر نام بگاڑنے کی بہت عادت پائی جاتی ہے، گھروں میں بھی نام بگاڑے ہوتے ہیں، بچے کا ایک نام ہوتا ہے تو اس کو بگاڑ کر پکارتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟
واقعی اگر نام بگاڑنا پایا جائے اس سے معنی خراب ہو جاتے ہیں، اب تو ممانعت رہے گی، اور بعض اوقات پیار سے نام میں تبدیلی آتی ہے، ایکچولی وہ بگڑتا نہیں ہے، پھر ممانعت نہیں رہے گی، تو کوئی مثال سامنے ہو تو اسی پر جواب شاید دیا جا سکے۔
جیسے وپا، آج ایک مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا نام رحمان ہے اور اس کو اس نام کی وجہ سے مانو بولتے ہیں، تو اس طرح بولنا کیسا ہے؟
معاذ اللہ، لفظ رحمان، عبد الرحمان، اول تو نام رحمان رکھنا ہی منع ہے، عبد الرحمان نام رکھا جائے، اس کو مانو، بلکہ سالیں دینے میں بھی ہمت نہیں ہوتی، اتنا بگاڑتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا نام عبد الرحمان، اس کو معاذ اللہ مطلب کیا بولوں میں، ہمارے میمنوں میں عبد الرحمان اس طرح بولتے تھے، ادمان آدھا رحمان، حاجی عبدالرحمان کیوں بولتے تھے، کیوں مطلب کہ اس طرح اللہ کا نام ہے تو یہ بگاڑنا، اسی طرح بھی مطلب بس تو یہ ایسا بگڑتا ہے کہ وہ کفر کی صورت بن جاتی ہے، تو ابھی جیسا بگاڑا ویسا حکم لگے گا، کام یہ کہ نام بگاڑنا نہیں چاہیے، پورے القاب بھی نہیں رکھنے چاہیے، قرآن کریم میں ولا تنابزو بالالقاب، برے لقب نہ رکھو، برے لقب سے مت پکارو، جیسے کہ کسی کو لمبو بولتے ہیں، کسی کو کھنگو بولتے ہیں، کسی کو اس طرح کے جو نام رکھے جاتے ہیں، یہ مثالیں اس کی دی گئی ہیں، تو یہ نام ڈالے جاتے ہیں نا، اس کی ممانعت اس آیت میں، دل آزار بھی ہوتے ہیں، بھلے وہ قد کسی کا بڑا ہے تو اس کو لمبا بولیں گے برا تو لگے گا، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس کو اندھا بولیں گے اچھا تو نہیں لگے گا، نابینا بولیں گے تو برا نہیں لگے گا، اندھا بولیں گے تو برا لگے گا، اس طرح کسی کا وزن زیادہ ہے جنرلی مطلب جو موٹا ہے، لیکن کسی کو بولیں گے اے موٹے برا تو لگے گا، یعنی یہاں تک کہ ابھی آپ نے کسی بھاری بھرکم شخص کی طرف مسکرا کر دیکھا ہوگا، سننے والوں نے اتنی پبلک ہے اس کو بھی برا لگا ہوگا، اسے معافی مانگ لیں ارے کہ اس کو برا تو لگے، تنزن آپ کسی کو مسکرائیں گے دیکھ کر اور اس میں وہ بات موجود ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے برا تو لگے، اس لیے مطلب وہ بات چاہے اس میں ہو، پیچھے سے کسی کو موٹا بولیں گے تو یہ غیبت کہلائے گی، لمبا بولیں گے، ٹھکنا بولیں گے، غیبت کہلائے گی، جبکہ مقصود برائی بیان کر رہا، اب پہچان کے لیے کسی نے بولا تو پھر وہ غیبت نہیں، مقصود یہ ہونی ہے کہ پہچان تمہیں کون سا، تو وہ نہیں کر کے اس کی جو قد وغیرہ کے بارے میں اس نے بولا پہچان کرانے کے لیے تو پھر گناہ نہیں ہوگا، ورنہ یہ کہ برائی بیان کرنے کی طور پر، یہاں تک حدیث پاک میں منع ہے کہ کسی کو کوئی معیوب بیماری ہے اس کو عیب سمجھا جاتا ہے معیوب، تو اس کا بھی تذکرہ جو ہے یہ بھی مطلب یعنی کہ غیبت میں آتا ہے، پیچھے جگہ بیان کیا تھا، اس کی مثالیں شرح میں مل نہیں سکی مجھے، جب میں غیبت کی تباہ کاریاں وہ کتاب مرتب کر رہا تھا اس وقت یہ حدیث بھی آئی تھی، تو وہ غیبت کی تباہ کاری میں شامل تو ہے، مثالیں میں نے اپنے طور پر لکھی تھی اس کی، پھر وہ تفتیش میں مفتی صاحب نے تاکہ یہ ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح، لیکن چونکہ اب کسی شرح میں یہ ہے نہیں، نظر نہیں آ رہی شرح میں، تو اس لیے اس کو ہم نہ لکھیں، میں آپ کو موٹی ایک مثال دیتا ہوں، کسی کا پیشاب نکل جاتا ہو بستر میں، باغت بڑوں کا بھی نکل جاتا مرض ہوتا ہے، اس اگر اس کا تذکرہ کریں گے تو کتنا برا لگے گا، اگرچہ وہ صحیح ہے کہ بیچارے کو بیماری ہے، لیکن یہ اس کو ہر چیز پسند نہیں کرے گا کہ کوئی اس کا تذکرہ کرے یا کسی کو پتہ چلے اس کو یہ مرض ہے یا بڑا پیشاب خطا ہوتا ہے، اور زیادہ اس کو برا لگے گا، لیکن یہ کہ وہ اس حدیث کے تحت میں لا نہیں سکتا کہ وہ شرح میں اس کی مثال، یعنی شرح ہے ملی نہیں پڑھی نہیں میں، کوئی بھی معیوب مرض ہو اس کا بھی تذکرہ نہ کیا جائے، لیکن آج کل اس کو بولتے ہیں مطلب نفسیاتی اثر، اب کسی کو نفسیاتی اثر ہو گیا اور وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو جنرلی بولتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو بولیں گے نہیں پاگل ہو گیا تو اس کو بہت برا لگے، جبکہ حقیقت میں پاگل جو ہے اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ پاگل بولتے ہیں، کیونکہ وہ پاگل ہوتا ہی ایسا ہے کہ پاگل کی تعریف اس طرح کی ہے کہ بے سبب گالیاں دے گا، بلا وجہ گالیاں نکالے گا، پتھر مارے گا، ہوش ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ یہ ہے تو مایوب نا، اس کے عزیزوں کو برا لگے گا اگر آپ بولیں گے کہ بولا کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے, بولا کا باپ پاگل ہو گیا, روڈوں پہ پھر رہا ہے, پتھر پھینک رہا ہے, برا تو لگے گا. اس لیے بہت سنبھل کر سوچ کر بولنا ہے, کیونکہ بہرحال کسی کے نام جو نام ان کے ماں باپ نے رکھا ہے اب کسی وہی نام اس کا لیا جائے, بلکہ اچھے انداز میں لیا جائے. کسی نے حج کیا ہے اگر آپ بولو گے نا, جیسا کہ حاجی اقبال, حاجی حسان, حاجی رفیق, حاجی شفیق, تو اس کو اچھا لگے. یا لفظ محمد اس کے ساتھ رکھا گیا اور نام پتا ہے تو لفظ محمد, محمد حسان, محمد الیاس, محمد شفیق, نہ جہاں لفظ محمد بولا جا سکتا ہوں تو کوئی لفظ بولیں گے نا اس کو اچھا لگے گا. جو لقب اس کا بنتا ہو, قاری بنتا ہے, حافظ بنتا ہے, حافظ ہے, ہم اگر بولیں گے وہ نہ کہیں گے مجھے یہ بولو, ہم کہیں گے اس کو اچھا لگے. حدیثوں میں اچھے نام سے پکارنے کا بھی تذکرہ ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا جان آپ سے یہ سوال ہے, پاکستان کا قومی جانور, قومی لباس, قومی پرندہ, قومی سبزی, قومی پھل کون سے ہیں؟
پانچ سوال ہو گئے. پاکستان کا قومی جانور مار خور, پہاڑی بکرا. پاکستان کا قومی پرندہ چکور, یہ مرغی کی طرح ہوتا ہے, مرغی جیسا نہیں ہوتا دیکھنے میں لیکن یہ اونچا نہیں اڑ سکتا جس طرح مرغی اونچا نہیں اڑتی. یہ خاص کر جو ہائی وے اور ہوتے ہیں نا تو وہاں یہ نظر آتے ہیں. پرندہ ہوتا ہے, حلال پرندہ ہے چکور. اسی طرح پاکستان کا قومی پھل آم, پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی, پاکستان کا قومی لباس شیروانی. بھلے آپ کو پہنتا نہیں ہے, چھوٹا پہنتا نہ بڑا پہنتا ہے, اب تو ٹائی پہنتے ہیں, کوٹ پہنتے ہیں, پینٹ پہنتے ہیں, شرٹنگ کرتے ہیں. اب پرانے لیڈروں کی تصویریں دیکھیں آپ کو شیروانی میں, تصویر شیروانی میں ملے گی. میں نے اپنی شادی میں شیروانی سلوائی تھی. بعض اوقات یہ کہ دوسرے دولہے جو تھے وہ مانگ کے لے جاتے تھے, مجھے یاد کرتا ہے. اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا قومی لباس ہے. ویسے میں نے کہا میں نے شیروانی سلوائی, پہلے رواج تھا اس کا, شیروانی پہنی جاتی تھی, علماء بھی شیروانی پہنتے تھے. اب چھپ گئی, پھر سنا تھا کچھ کچھ واپس میدان میں آئی تھی شیروانی, مجھے وغیرہ پہننا شروع کیا تھا. پاکستانی سبزی بھنڈی, پاکستانی جانور مار خور یہ پہاڑی بکرا حلال ہے, پاکستانی پرندہ چکور یہ بھی حلال ہے, پاکستانی سبزی بھنڈی, پاکستانی پھل قومی پھل یہ آم, اور قومی لباس شیروانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.
کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ.
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.
کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ.
پاکستان
زندہ باد.
پاکستان
زندہ باد.
I love my Pakistan.
پاکستان
میرے وطن کے
سنت. آپ سے سوال ہے کہ پاکستان بننے کی شمسی تاریخ تو 14 اگست ہے، اس کی ہجری تاریخ کیا ہے؟
اسلامی تاریخ جو تھی وہ 27 رمضان شریف، یوم پاکستان 27 رمضان شریف ہے، اور انگریزی تاریخ کے حساب سے 14 اگست. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، پاک وطن پا
مجھے جنت بھی عنایت فرما اس کو تو
ہمیں ہو آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے، جس میں کراچی کے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہے، مدارس المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہے، اور بھی کئی اسلامی بھائی ہیں، بزرگ اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح کئی مقامات پر الحمدللہ ڈھیروں اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت کس درجے کی ہونی چاہیے؟
قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ تبارک و تعالی سے ہونی چاہیے، اور صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خوبیاں، تین خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، ایمان کی لذت کو حاصل کرے گا۔ اس میں سے پہلی جو خوبی بیان کی وہ یہی بیان کی کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک تمام سے بڑھ کر محبوب ہونے چاہیے، سب سے زیادہ محبت اسے اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ محبت بعض اوقات طبعی اعتبار سے ہوتی ہے کہ طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر، اور بغیر کسی تقاضے کے ہی بندہ ٹوٹ کر کسی سے محبت کرتا ہے، جیسے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت کرتا ہے، اہل و عیال سے محبت کرتا ہے، مال و دولت سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اور عقل کے تقاضے کے مطابق بھی سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہی زندگی دینے والا، اللہ تبارک و تعالی ہی وجود دینے والا، وہی صحت دینے والا، وہی رزق دینے والا، اور پھر اس کے بعد نیکی کی توفیق و سعادت وہی دینے والا، نیکی کی قوت وہ دینے والا، اور جب بندہ نیکی کر لے تو تو اس کے بعد اس پر جنت اور انعامات اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کرنے والا، اور ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ذریعہ بنایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے بڑھ کر جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اور اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب بندے کے پیش نظر ایک طرف اس کی خواہشات ہوں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتے ہوئے اس پر عمل کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اپنی خواہشات کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اس مقام پر خلاف آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس بندہ پائے گا۔
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، وہ سب یہ سوال کر رہے ہیں، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ تین بہنوں کی ایک ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، ان میں سے پھر کوئی ایک بھی خوش نہیں رہتی، اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ لوگوں میں خامخواہ غلط مشہور ہوا ہے کہ دو بہنوں کی، تین بہنوں کی شادی اگر ایک ساتھ کریں گے تو اس سے نقصان ہوتا ہے یا گھر ٹوٹ جاتا ہے، گھر آباد نہیں ہوتے، تو یہ بالکل غلط مشہور ہے۔ اور اس کا تعلق بھی توہمات میں سے ہی ہے کہ جیسے ہم مختلف چیزوں سے برا فال لیتے ہیں، بد فالی لیتے ہیں اور توہمات میں پڑے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے سفر شریف کا مہینہ یہ جاری ہے، تو سفر کے بارے میں بھی، چاہے شادی کے اعتبار سے ہو، نئے گھر بنانے کے اعتبار سے ہو، نیا کاروبار شروع کرنے کے اعتبار سے ہو، کہیں سفر کرنا ہے، تو اس اعتبار سے کئی لوگ اس طرح کے توہمات میں پڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام سفر کے مہینے میں کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے، یا ان کاموں میں کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے گی، وہ مکان اگر تعمیر کرنے لگیں گے تو وہ اٹک جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح طور پر ارشاد فرما دیا لا سفرہ، سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس سے یہ مراد لینا کہ سفر سے، کہ خاص طور پر اسی میں ہی یہ بلاؤں کا اترنے کا مہینہ ہے، اور دیگر کوئی اور اس طرح کے توہمات لینا، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اسی طرح دو بہنوں کی شادی ہو یا تین بہنوں کی شادی، اگر ایک ساتھ بھی کوئی کرتے ہیں تو اس کی شرن کوئی کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے۔ شریعت میں جو ممانعت ہے دو بہنوں کو ایک شوہر کے نکاح میں جمع ہونے کی، وہ واضح طور پر قرآن پاک کے اندر حکم موجود ہے کہ ایک شوہر کے، ایک فرد کے نکاح میں دو بہنیں یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور بھی کچھ رشتے حدیث طیبہ میں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ کس کی موجودگی میں کس اور کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، پھپھی بھتیجی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا، خالاں کو، بھانجی کو، اور مختلف اور جو احکامات بیان کیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ دو بہنوں کی ایک ساتھ شادی ہو رہی ہے، ایک کا شوہر کوئی ہے دوسرے کا کوئی ہے، تو ایک ساتھ رخصت نہیں کی جا سکتی، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے اور نہ ہی ایسے توہمات میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔
جواب دیجئے
بھائی،
پاکستان کے سب سے بڑے ریگستان کا نام بتائیے۔
تھر۔
جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کون سا درخت پایا جاتا ہے؟
نیم کا درخت۔
جواب درست ہے۔ پاکستان کا قومی پھل بتائیے۔
آب۔
جواب درست ہے۔ جواب دیجئے، پاکستان میں سب سے زیادہ پیداوار کس سبزی کی ہے؟
پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔
بھنڈی۔
جواب درست نہیں ہے۔
آلو۔
جواب درست ہے۔ یہ شعر پورا کیجئے، جا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔ صرف دوسرا مصرع سنانا ہے۔
رحم کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔
تو تھوڑا سا فرق ہے.
فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما.
جواب درست ہے. سب سے زیادہ معدنیات پاکستان میں کہاں پائی جاتی ہے؟
بلوچستان میں.
جواب درست ہے. اچھا آپ یہ بتائیے پاکستان میں سب سے بڑا جنگل کہاں پر ہے؟
یا خدا پاک وطن کی
چھانگا مانگا.
جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عبدالخالق عطاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں، آج الحمدللہ 14 اگست کے سلسلے میں مدنی مذاکرہ ہے. اللہ پاک ہمارے وطن کو شاد و آباد رکھے اور دشمنوں کی میلی نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے. دعوت اسلامی کا اس وقت پیغام دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے اور دعوت اسلامی کا آغاز بھی الحمدللہ ملک پاکستان سے ہوا. یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کا آغاز پاکستان سے ہونے کی برکت سے جس تیزی کے ساتھ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا بھر میں پھیلا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی اور ملک سے بھی دعوت اسلامی کا آغاز ہوتا تو اتنی تیزی سے ترقی ہو پاتی؟ اور اگر پاکستان سے اس کی ترقی ہوئی ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
اب یہ کہ خوش قسمت یہیں پلا بڑا ہوں، شروع سے ہی ایک مذہبی ذوق مل گیا، یوں ایسا ماحول بھی مل گیا مجھے، تو یوں دعوت اسلامی کا آغاز کراچی سے ہو گیا. ورنہ یہ کہ جہاں بھی ہوتے اللہ کے دین کی خدمت، دراصل اس کے لیے کوئی جگہ تو مخصوص ہے نہیں، اللہ پاک جس سے چاہے وہ کام لے لے، وہ دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو. کوئی جگہ دنیا میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ اور رسول کو ماننے والے نہیں پائے جاتے. اور سب سے افضل ترین مقام جو ہے دنیا میں وہ تو مدینہ ہے، اور اسلام کا سورج طلوع ہوا مکہ پاک سے، اور پھر مکہ پاک سے ہجرت ہوئی مدینے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اصل مرکز جو ہے اسلام کا وہ تو حرم طیبین مکہ مدینہ ہے. تو وہاں سے حقیقت میں تو وہ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہم ہی ایک نہیں ریزا خار مدینہ. تو ہر جگہ مدینہ کا صدقہ بٹ رہا ہے، جہاں سے اللہ پاک جس سے خدمت لے لے. تو یوں الحمدللہ ہمارے وطن عزیز سے پاکستان سے یوں مطلب یہ سلسلہ چلا اور بڑھتا چلا گیا، اور دنیا میں جگہ 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 دعوت اسلامی کی شمع روشن ہے. اور اللہ کرے گا تو یہ شمع روشن رہے گی، روشنی پھیلتی رہے گی، تعداد بڑھتی رہے گی، اور گناہوں کا سیلاب تھمتا رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد ہارون اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں، امیر سنت سے کہ اگر کوئی کسی بیمار سے پوچھے کہ کیا حال ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہوں تو یہ جھوٹ ہے. اب سوال یہ کرنا ہے کہ اب یہ کیا کہے؟ جواب عنایت فرما دیں. میرے والد صاحب کو چکن پوکس نکلے ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اب اگر جواب دیتے وقت توجہ ہی نہیں ہے، اسی نے پوچھا ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں، اب اس کو ذرا گناہگار تو نہیں کہیں گے، اس نے ارادتاً جھوٹ نہیں بولا. ایک تو یہ صورت، دوسرا یہ کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جب بیمار ایسا عادی ہوتا ہے بعض بیماریوں سے کہ وہ اس بیماری کو اب یہ کہ اتنا وہ سیریس لے نہیں رہا ہوتا. جیسے بوڑھے کی مثال، بوڑھا اس کا رواں رواں بیمار ہوتا ہے، لیکن وہ چپ جوان پر بڑھاپے کا ایک گھنٹہ ڈال دیا جائے نا چت پاگل ہو جائے، لیکن بوڑھا ہنستا مسکراتا نظر آئے گا کہ وہ عادی ہو گیا ہوتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اب اگر کوئی بوڑھے کو پوچھے کہ آپ کیسے ہو، اب وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، واقعی وہ ایسا بیمار اپنے آپ کو فیل نہیں کرتا. اسی طرح جوان بھی ہے، بیماری ایسی نہیں ہے. اب جیسے کہ عام طور پر پھوڑیاں نکل آتی ہیں تو گرمی دانے نکل آتے ہیں، بیمار کہتا نہیں ہے. اگر وہ کہتا ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، بعض اوقات بخار میں تپرا ہوتا ہے، اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, جان بوجھ کر کہتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ بخار, مطلب تپرا بخار, یہ بات اس کی غلط ہے. اگر یہ جان بوجھ کر کہتا ہے تو اب یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ایسے موقع پر اس کو جواب میں یہ اپنی بیماری بتانی نہیں ہے اور ٹھیک ہوں بھی نہیں کہنا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ میں ہوں تو بیمار, ٹھیک تو ہوں نہیں. تو اب اس میں یہ کہ اگر اس نیت سے کہتا کہے کہ الحمدللہ, ذہن میں یہ کہ میں مسلمان ہوں تو یوں نیت کر کے الحمدللہ کہہ دے. اچھا بعض لوگ یہ کہ اس لیے چھپاتے, ان کا ذہن بنا ہوتا ہے, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے ورنہ اپنے دشمن جو ہے یہ خوش ہوں گے, دشمن خوش ہوں گے اس دن کو پتا نہیں چلنا چاہیے, اس لیے یہ بیماری چھپا رہے. بیماری چھپانے میں تو حرج نہیں ہے, پر جھوٹ بولنے میں حرج ہے نا. پھر یہ کہ نہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, حالانکہ کینسر ڈکلیئر ہو چکا ہوتا ہے, بتا دیا کینسر ہے, ذہن بھی بن گیا کہ اس کو کینسر ہے, ہمارے گھر کے پورا فرد, لیکن یہ بتائیں گے نہیں. کسی کو بتانا پڑ گیا تو اس کو منع کریں گے, کسی کو بولنا, چلو یہ بھی صحیح ہے کسی کو بول جانا, لیکن اب کوئی اس کو پوچھے کہ بھائی فلاں کو کیا ہوا دیکھنے گئے تھے, اب یہ جھوٹ بولے گا تو گناہگار ہوگا نا. اب اس کو مطلب یہ کہ احتیاط کے ساتھ ہی جواب دینا ہے, اور احتیاط کرے کیا وہاں آدمی تو کیا بیماری ہے, اگلا پوچھ رہا ہے اب بتا رہا ہوں تو پڑے گا نا, یہ اس کو کینسر ہے. اب اگر بولتا ہے کہ بھائی ان کے گھر کے افراد نے منع کیا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا, تو اس کو جھٹکا لگے گا کہ منع کیوں کیا, اس میں کوئی چوری تو نہیں کی, ڈکیتی تو نہیں کی, بیماری ہے اللہ کی طرف سے, بلکہ لوگوں کو اگر پتا چلتا ہے تو اس میں ایک فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان محبت کو پتا چلے گا تو وہ دور رہیں گے, اس کی بیماری دور ہو جائے, فائدہ تو ہوتا ہے. دعا یرد القضاء, دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے, سیراہ مومن کا ہتھیار ہے. تو حدیث سے مطلب بعض اوقات دوسروں کو بھی جھوٹ میں مبتلا کرنے کی ترکیبیں بھی ہوتی ہیں, ایسا سوچنا نہیں چاہیے. دشمن ناراض, دشمن راضی ہو, راضی ہو, راضی ہو, بھلے ہو, اس کو ہدایت ہے کہ نہ ہو, کیونکہ کسی کی تکلیف پر راضی ہوگا یہ شماتت کہلاتا ہے, شماتت یا شماتت. تو اس پر وعید ہے حدیث پاک میں کہ کسی کی مصیبت پر راضی ہونے والے کو ڈر رہا ہے کہ احسانوں کو اس کی مصیبت دور ہو جائے اور یہ راضی ہونے والے کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے, حدیث میں یہ وعید موجود ہے. عام طور پر تھوڑی بہت دشمنی بھی ہو نا اور پتا چل جائے کہ ان کے یہاں ایسی بیماری یہ ہو گیا, ان کے دل میں ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے, لیکن بس وہ نفس و شیطان یہ بات مٹا دیتے کہ ہمارے دشمن راضی ہوں گے. ہمارا راضی ہو یا نہ ہو, جھوٹ بولنے کی, یہ جھوٹ بولنے کا محل نہیں ہے, موقع نہیں ہے. ہاں کوئی فطرے کا خوف ہے جس کو شریعت فتنہ تسلیم کرے تو اس سے موقع پر جھوٹ کی اجازت ہوتی ہے, لیکن ہم اپنے طور پر بنا لیں کہ یہ فتنے کا خوف ہے یہ نہیں چلے, اس کو بھی سمجھنا پڑے گا اور علماء ہی ہم سمجھائیں کہ یہ واقعی فتنے کا خوف ہے یا نہیں. اس سے عالموں کی محتاجی تو رہے گی اور رہنی بھی چاہیے, اس کے بغیر اگر ہم چلیں گے تو راستہ بھٹک جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اب چند منٹ کے بعد جو ہے وہ ہم 14 اگست میں داخل ہو جائیں گے, اور 14 اگست کو ہمیں آزادی کی عظیم نعمت ملی, پاکستان جیسا پیارا ہمیں ملک ملا, اور الحمدللہ اس ملک میں جو ہمیں مذہبی طور پر آزادی ہے اس کے متعلق آپ نے کئی مدنی پھول سنے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے آزادی۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا معمول ہے کہ جب 14 اگست میں یہ داخل ہونے والی ہوتی ہے اور مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو ہم ذکر و اذکار کرتے، درود و سلام کرتے۔ کئی لوگ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خرافات میں پڑ جاتے ہیں اور طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، خوشی ہو غمی ہو، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم درود و سلام پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم آزادی کی یہ نعمت ملنے کا اس طرح ہم شکر ادا کریں گے، اور یوں 12 بجتے ہی ہم 14 اگست میں داخل ہو جائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے، حاضرین سے بھی عرض ہے کہ با ادب بیٹھ کر، سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر درود و سلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ الکریم کلام بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلام مولا بلا ہو، سب غلام مولا بلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے حضور، فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے زبان پر میری اکثر، ہو زبان پر میری اکثر، آپ ہی کا زیر خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شکر یہ پیارا وطن ہم کو ملا رمضان میں سد شکر یہ پیارا وطن ہم کو ہماری عزت و پہچان دور ہو سائے رہے شاداب یہ گلشن بہارے اس پہ ہو رہے تارا الہی سبز پر چمکا سدا روشن رہے تارا الہی سبز پر چمکا سدا روشن رہے تارا ہلال اس کا رہے تابا ہلال اس کا رہے تابا یہ پاکستان ہمارا ہے ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے
پاکستان ہمارا ہے
یہ پاکستان ہمارا
یا خدا پاک وطن کی تو ہی حفاظت فرما یا خدا پاک وطن کی تو ہی حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا
Yeah.
جشن آزادی کے موقع پر کراچی کے ایک جامعۃ المدینہ میں پرچم کشائی کا اہتمام کیا گیا، آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں۔
زندہ باد میرا پاکستان، جشن آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے،
خدا پاک کا احسان، یہ پاکستان ہمارا ہے،
خدا پاک کا احسان، یہ پاکستان ہمارا ہے،
عطا سرور، عطا سرور ذیشان، یہ پاکستان ہمارا ہے،
زندہ پاکستان ہمارا ہے۔
الحمدللہ ماہ سفر کا مہینہ جاری ہے، اور الحمدللہ ماہ سفر المظفر میں دعوت اسلامی ماہ مدرسۃ المدینہ بالیگان منا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ویسے ہی ہزار ہا ہزار مدرسۃ المدینہ بالیگان دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چل رہے ہیں، مدنی منوں کے بھی ہیں، لیکن یہ بالیغان کے جو دن بھر کی مصروفیات کی وجہ سے قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے، تو ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ یہ مدرسۃ المدینہ بالیغان کا سلسلہ ہوتا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، اور ہزار ہا ہزار اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ رب العالمین تجوید کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک سیکھا الحمدللہ۔ تو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے مدارس المدینہ بالیغان کی ترکیب کی جا رہی ہے، آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔
ماہِ سفر ماہِ مدرسۃ المدینہ بالغان، قرآن پاک پڑھنا ہے، دوسروں کو پڑھانا ہے، ماہِ سفر ماہِ مدرسۃ المدینہ بالغان۔
امیرِ اہل سنت کی آواز پر ماہِ سفر میں مزید مارکیٹ میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگوانے کی نیت کرتا ہوں۔
ماہِ سفر
مدرسۃ المدینہ بالغان، تو الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا، جیسا کہ قرآن پاک کے صحیح مقارے، تلفظ کی ادائیگی، فرائض علوم، واجبات، سنتیں، احادیث مبارکہ. ایسے ہی یہی تعلیم حاصل کروں گا اور آگے انشاءاللہ تعلیم کو پھیلاؤں گا. فیضان قرآن
جاری ہے.
دعوت اسلامی
مدرسہ بالغان میں علم حاصل کر رہا ہوں، اور میں نے اس میں قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا، وضو طہارت یوسف کے فرائض سیکھے.
مائی سفر رمائی بلغان میں ہم اس میں قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اور اس میں جتنا دو طریقے سے سیکھ سکتے ہیں سیکھ رہے ہیں، فرض اور گھوم بھی سیکھ رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم روز طریقے سے قرآن پاک سیکھیں.
الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں دو سال سے پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد.
قرآن شریف میں پہلے پڑھا ہوا تھا لیکن میری کافی غلطیاں تھیں اس میں، تو قرآن مجید کو جو ہے ان کے ساتھ میں نے شروع کیا، الحمدللہ کافی حد تک بہتری آئی ہے، اور 13ویں سپارہ بھی استاد جی کے ساتھ شروع ہے. تو میں آپ بھائیوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ کی روٹین بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، استاد جی آئیں گے آپ کی دکان پہ آپ کو سبق پڑھائیں گے.
10 اگست 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت عبداللہ. سوال نمبر 2، ماہ رضا کس مہینے کو کہا جاتا ہے؟ جواب، صفر شریف کو. سوال نمبر 3، کیا عورت کا دیور سے بھی پردہ ہے؟ جواب، جی ہاں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد اعجاز اتاریہ سیالکوٹ، محمد فہیم عزیز اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت گلزار حسین اتاریہ لانڈھی نمبر 3 کراچی، محمد وسیم ولد محمد اسلم راولپنڈی، بنت محمد عارف اتاریہ سکھر، بنت ابرار احمد گجرات، محمد شاہد رضا بن احمد یار میلسی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت گلزار حسین اتاریہ لانڈھی نمبر 3 کراچی، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. آنے والے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ سوال نمبر 2، پاکستان کس اسلامی تاریخ کو آزاد ہوا؟ سوال نمبر 3، معوذتین کسے کہتے ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.